جناب آج انشاءاللہ سورہ مومن سے آغاز کریں گے. مکی سورت ہے, سورت کا نمبر 40 ہے, پارہ نمبر 24 ہے, 40ویں سورت اور 24 پارہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, امين يا رب العالمين. مکی سورت ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ توحید فی الدعا ہے, یعنی دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے, اور جب بھی آدمی کو حاجت ہو کسی بھی طرح کی تو صرف اللہ کو پکارا جائے. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, جامع ترمذی کی روایت ہے, الدعاء هو العبادة, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی عبادت ہے. اور آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ, یہ بھی جامع ترمذی کے, کہ دعا ہی جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, اس کا اصل حاصل. تو چاہے کیسی ضرورت ہو, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے مانگو. تو چاہے دنیا کی آخرت کی کوئی سی بھی ضرورت, اللہ کو پکارنا چاہیے اور صرف اسی کو پکارنا چاہیے. کسی غیر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. آئیے اب جو ہے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی ابتدائی آیات میں عظمت قرآن حکیم بیان ہو رہی ہے. فرمایا حامیم, اور یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں, مسلسل یہاں سے کئی صورتیں جو ہیں وہ حامیم کے ساتھ شروع ہوں گی, اس لیے انہیں حوامیم کہتے ہیں ان صورتوں کو. تقریباً 8 صورتیں آ رہی ہیں. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اور یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا. اب اس موضوع سے اس آیت کا تعلق کیا ہے کہ اگر رقت کی وجہ سے دعا نہ بھی آدمی مانگ سکے تو اللہ علیم ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ اس بندے کی کیا ضروریات ہیں, یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اسے علم ہے ہمارے تمام جو ہے ضروریات کا. آیت نمبر 3, صفات باری تعالیٰ کا بیان آ رہا ہے. فرمایا غافر الذنب, وہی ہے جو ہے گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوب, اور توبہ کو قبول کرنے والا, شدید العقاب, اور بڑا شدید عذاب دینے والا, ذی التوب, بڑی وسعت والا, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کی طرف ٹھکانا ہے, لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل الدعاء استغفار, دعاؤں میں سب سے افضل دعا کیا ہے, کہ آدمی اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرے, استغفار کرے. آیت نمبر 10, بے عملی اور ذلت کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ ہوتی ہے ایمان میں کمی, اور یہ وہ ایمان نہیں ہوتا جو بندے کا کو جو ہے گناہوں سے روک سکے. فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینادونا لمقت اللہ اکبر, جب انہیں پکارا جائے گا یعنی تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کا, اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے, میں مقتکم انفسکم, تمہارے اپنے اوپر جو ہے وہ بیزار ہونے سے, یعنی یہ جو کفار ہوں گے قیامت کے دن جو ہے یہ اپنے اوپر بیزار ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے ایسی حرکتیں کیوں کی کہ آج اتنے برے انجام کو پہنچ گئے. فرمایا جو بیزاری تمہیں اپنے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں بڑھ کر تم پر بیزاری ہوتی ہے. استدعونا الی الایمان, جبکہ تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف, فتکفرون, اور تم انکار کرتے تھے, تو اللہ بہت زیادہ بیزار ہوتا تھا, اب تم اپنے اوپر خود بیزار ہو رہے ہو. آیت نمبر 11, دو موتوں اور دو زندگیوں کا بیان آ رہا ہے. پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں یہی پڑھا تھا. تو اصل میں پہلے ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے ہمیں وجود دیا روحوں کی صورت میں, اور اللہ نے کن فرمایا, ہم سب کی ارواح تیار ہوئی, پھر اللہ نے ایک موت روحوں پر تاری کر, اور پھر پہلی زندگی ملتی ہے جب رحم مادر میں, جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے. متفق علیہ روایت ہم نے پڑھی تھی کہ ایک فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں اور اس کی روح کو اس کے جسم سے جوڑ دیتے ہیں, تو یہ پیدائش کے بعد پہلی زندگی ہے. پھر اس دنیا میں جو موت آئے گی یہ کون سی موت ہوئی ہماری؟ یہ دوسری موت ہوئی. اور اس کے بعد جو آخرت میں دوبارہ زندگی ہوگی یہ کون سی زندگی ہوگی؟ یہ دوسری زندگی ہوگی. اس طرح دو موتیں دو زندگیوں کا معاملہ ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتین, انہوں نے کہا ہے ہمارے رب بے شک آپ نے موت عطا فرمائی ہمیں دو مرتبہ, واحیینا اثنتین, اور زندگی عطا فرمائی ہمیں دو دفعہ, فاعترفنا بذنوبنا, بس آپ دور کر دیجئے ہم سے ہمارے گناہوں کو, فہل الی خروج من سبیل, تو کیا کوئی ایگزٹ کا رستہ ہے, کیا اب یہاں جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی راہ ہے؟ ظاہر ہے وہ راہ نہیں ہے. بڑا خوب علامہ اقبال نے سمجھایا، تو اسے پیمانے امروز فردا سے نہ نہ جاویدہ ہر دم جوان پہ ہم رواں ہے زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ویسے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شام ہو گئی، لیکن اصل میں تو صبح شروع ہو رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی صبح اس موت سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، تو ابھی بہت لمبا سفر ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے موت کا۔ آیت نمبر 12 مشرکین کی علامت بیان ہو رہی، پہلے بھی ہم ابھی پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف اللہ کو پکارا جائے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ہاں جب اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو جو ہے باطل معبودوں کی بھی بات کی جائے تو ان کی دل کی کلی جو ہے کھل اٹھتی ہے، پھر انہیں مزہ آتا ہے بات سنتے۔ فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اور یہ اس وجہ سے کہ جب جو ہے انہیں بلایا جاتا ہے، جو ہے انہیں دعوت دی جاتی ہے ایک ہی جو ہے اللہ کی طرف، کفر تم تو تم نے جو ہے انکار کیا، وہیں یشرک بھی اور جب جو ہے شریک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تو مینو تو پھر تم ایمان لاتے ہو، فرمایا فل حکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ اور حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے جو عالی مرتبت جو بڑی عالی مرتبت ہے۔ آیت نمبر 14 مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو، فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اور اس اللہ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو، ولو کرے الکافروں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ، تو یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہو، صرف اللہ کی ہو، صرف اللہ کو پکارا جائے چاہے کتنا ہی برا جو ہے مشرکوں کو لگے کافروں کو لگے۔ آیت نمبر 16-17 قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا اختیار ہوگا اور اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہوگا، ابھی لوگ کہتے ہیں جی فلانے کو بھی اختیار ہے اور یہ ہمیں بچا لیں گے، اور جیسے مشرکین مکہ نے بڑی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں اور قیامت کے دن یہ جو ہے ہماری سفارش کریں گے، تو فرمایا کہ اس دن کسی کا اختیار نہیں ہوگا۔ یومہم بارزون، جس دن کے وہ جو ہے نکل آئیں گے یعنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، تو نہیں چھپ سکے گی اللہ سے ان کی کوئی بھی چیز۔ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کس کی ہے حکومت آج، کس کا ہے اختیار آج، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کا جو واحد ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ لا یظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب، آج نہیں ظلم کیا جائے گا اور بے شک اللہ جو ہے بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اللہ کو حساب لیتے حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 20 قیامت کے دن صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا، پہلے کہا تھا صرف اللہ ہی کا اختیار ہوگا اور فیصلہ بھی کوئی اور نہیں کر سکے گا، اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے کسی کی سفارش جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، یہ فیصلہ بھی جو ہے صرف اور صرف اللہ کرے گا۔ فرمایا واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور کیسے کرے گا، حق کے ساتھ بالکل صحیح صحیح۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے تھے اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ نہیں فیصلہ کر سکیں گے کسی بھی چیز کا، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا یقین بھی ہمیں عطا فرمائے، ہم مانتے تو ہیں انہیں لیکن وہ یقین جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک بڑا طویل واد جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے مومن آل فرعون کا، اب یہ جو ہے آل فرعون میں سے ایک شخص تھا یعنی قبطی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب اہل دربار نے اور فرعون نے جو ہے یہ مشورے کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پوری قوم کے سامنے جو ہے توحید کی دعوت رکھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا خطاب کسی نبی کا بھی قرآن میں نقل نہیں ہوا جتنا اس مومن آل فرعون کا نقل ہوا۔ تو آیات 28-45 تک جو ہے اس کا بیان چل رہا ہے، ہم چند آیات پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28 میں قوم کو رسول کی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مومن شخص نے آل فرعون میں سے، یکتمو ایمانہ، جس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہی جرم ہے، بس اس جرم پہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح دلائل لے کر، وَإِن يَكُوا كَاذِبًا، اور اگر وہ ہے جھوٹا، فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، تو اسی پر ہے اس کے جھوٹ کا وبال، وَإِيَّكُوْ صَادِقَ، اور اگر وہ ہے سچا، يُسِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تمہیں پہنچ کر رہے گا اس میں سے بعض جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، جس سے تمہیں ڈرا رہا ہے جس عذاب سے. تو بڑا اس نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ ایک آدمی کو اس لیے بس مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو یہ خود ہی بھگت لے گا، اور اگر سچا ہے تو اس کی بات تو سنو، دلائل اس نے دکھائے، اور جس عذاب سے ڈرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے تمہیں وہ عذاب جو ہے پہنچ ہی جائے. فرمایا آگے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا جو کوئی جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے اور جھوٹا ہوتا ہے. آگے مزید واضح ہے مومن آلِ فرعون کا، اور وہ جو ہے قوم کو اب دعوت ایمان دے رہے اور انداز ذرا ترہیب کا ہے، خبردار کرا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تو خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں اس جیسا کہ عذاب آیا گروہوں پر. اب وہ گروہ کون تھے ان کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں. مثل دعب قوم نو، جیسا کہ برباد ہوئی قوم نو، وعادو وثمود، اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور قومیں اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا اپنے بندوں پر. تو یہ قوموں کی اپنی جو ہے وہ غفلت تھی، اور دین سے پہلو تہی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب ہے. آگے فرمایا، ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم التناد، ایک ایسے دن سے کہ تم آپس میں جھگڑ رہے ہو گے اور چیخو پکار کر رہے ہو گے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پلٹو گے پیٹ دکھا کر. ما لکم من اللہ من عاصم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بھرپور طریقے سے قوم کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں، انہیں سابقہ قوموں سے سبق سکھا رہے ہیں کہ سابقہ قوموں کو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہلاکت کا معاملہ ہوا. قوم سے دنیا اور آخرت کی حقیقت کا بیان، یہی مومن آل فرعون کا خطاب کنٹینیو ہے. وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو، احدیکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی طرف. یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو سر و سامان ہے تھوڑے عرصے کا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی کا گھر ہمیشہ رہنے والا. من عمل سیئا، جو کچھ جس کسی نے کی کوئی برائی، فلا یجزا الا مثلہ، تو نہیں ہے اس کا بدلہ مگر اسی طرح کا، یعنی جیسا گناہ کیا ہوگا ویسے ہی جو ہے عذاب ملے گا، ویسے ہی بدلہ ملے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے کیا نیک عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن وہ ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنتوں میں. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور رزق دیا جائے گا انہیں ان جنتوں میں بغیر حساب کے، کوئی جو ہے نبت اللہ نہیں ہوگا، با فراغت وہاں دیا جائے گا. مومن آل فرعون جو ہے وہ مزید بات کر رہے ہیں قوم کے سامنے، ابطال شرک اور دعوت توحید کی بات کر رہے ہیں. ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجواتی وتدعوننی الی النار، اور تمہیں کیا ہے کہ جو ہے تم مجھے بلاتے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کا راستہ دکھا رہا ہوں، اور تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو اور مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں شرک کروں اللہ کا. وأشرک بھی، اور شریک کروں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بہت زبردست اور بہت معاف کرنے والے کی طرف. لا جرم انما تدعوننی، کوئی شک نہیں، بے شک جس کی طرف جو ہے وہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا، بلکہ کہا کہ کوئی شک نہیں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، الیہ لیس لہ دعوت، تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پکارنے والا نہیں ہے، پھر دنیا والا فی الآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ تو بت ہیں گڑے ہوئے،
اور یہ فرعون کو بھی پکارے ہو تو کوئی جو ہے اس کو جو ہے نہ پہلے پکارتا تھا نہ آخرت میں کوئی اسے جو ہے پکارے گا. فرمایا وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور جو ہے میں تو پلٹنے والا ہوں اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور بے شک جو ہے وہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. فرمایا کہ آیت نمبر 43, لا جرم انما تدعوننی, کوئی شک نہیں بے شک تم تو مجھے بلاتے ہو, الیہ لیس لہ دعوا, اس کی طرف جس کے لیے کوئی پکارنا نہیں ہے, پھر دنیا ولا فی الآخرہ, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وانا مردنا الی اللہ, اور ہمیں تو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وان المسرفین ہم اصحاب النار, اور بے شک حد سے نکلنے والے ہی, حد سے بڑھنے والے ہی جو ہے وہ آگ والے ہیں, دوزخ والے. فستذکرون, بس کیا, بس انقریب تم یاد کرو گے. ما اقول لکم, جو میں کہہ رہا ہوں تم سے. وافوض امری الی اللہ, اور میں نے تو اپنے معاملات سپرد کر دیے اللہ کے. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں. تو آپ دیکھتے ہیں کتنا شاندار واز ہے, اس میں دنیا کا بھی ذکر آ گیا, ماضی سے سبق بھی آ گیا, دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بھی آ گیا, اور حقیقی خدا اور ان کے جو جھوٹے خداؤں کے درمیان کمپیریزن بھی آ گیا. آیت نمبر 46, عذاب قبر کی طرف اشارہ ملتا ہے اس میں. فرمایا النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اور آگ پر وہ حاضر کیے جائیں گے صبح بھی اور شام بھی. ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آل فرعون زیادہ شدید عذاب میں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہوگا جس پر آل فرعون کو صبح و شام پیش کیا جا رہا ہوگا. تو قیامت سے پہلے کیا ہے؟ برزخ ہے. تو یہاں اس طرح کی آیتیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں کہ عذاب قبر ہے, اور جو ہے بعد میں جب قیامت قائم ہوگی تو بالآخر پھر جو ہے دوزخ کا یا جنت کا معاملہ ہو جائے گا. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قبر مٹی کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہیں ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو یہ محض مٹی کا معاملہ نہیں. آیت نمبر 51 سے 52, اللہ کی مدد کا وعدہ, اور کن لوگوں سے وعدہ ہے؟ انا لننصروا رسولنا, بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد, اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ گواہیوں کا سلسلہ ہم پہلے بھی آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں میں سے گواہ کھڑے کریں گے, اور وہ رسول ہوں گے, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا, اور وہ اس پر گواہی دیں گے, اور یہ گواہی امتوں کے خلاف پڑے گی. تو فرمایا کہ لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے تو یہ گواہیاں پھر ان کے خلاف نہیں جائیں گی, اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں اس دنیا میں بھی حاصل رہے گی اور جو ہے اس دن بھی حاصل ہوگی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, اور اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی ظالموں کی ان کی معذرتیں کرنا. آج معذرت کا موقع ہے, آج اللہ کے حضور اب سچے دل سے توبہ کریں, معذرت کریں اپنی بے توجہی کی اور اپنی جو ہے وہ دین کو چھوڑنے کی, تو آج فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ, اور ان کے لیے ہوگی لعنت. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے ہوگا بہت برا ٹھکانہ, بہت برا گھر. آیت نمبر 58, نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے, نیک آدمی اور برا کام کرنے والا شخص یہ دونوں برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور نہیں برابر اندھا اور نہ دیکھنے والا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ, اور نہ ہی اسی طرح برابر ہیں وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, اور دوسرے وہ ہیں جو برائیاں کرتے رہے. تو جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح جو ہے ایک نیک آدمی اور ایک برا آدمی یہ بھی برابر نہیں ہے, ان میں بڑا فرق ہے. قلیلم ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے لیے پسند کریں کہ ہم کون سے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم اندھے رہنا چاہتے ہیں یا ہم بینا ہونا چاہتے ہیں, ہم ایمان والے اور نیک امال والے ہونا چاہتے ہیں یا اپنی من مانی کر کے جو ہے وہ آخرت میں عذاب کے مستحق ہونا چاہتے ہیں. آیت نمبر 59, قیامت آیا ہی چاہتی ہے. ان الساعۃ لآتیہ, اور بے شک قیامت تو آیا ہی چاہتی ہے. لا ریب فیہا, کوئی شک نہیں اس کے آنے میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، وہ مانتے نہیں. آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے پکارو میں جواب دوں گا. پوری سورت کا آپ دیکھیں موضوع جو ہے وہ اللہ ہی سے دعا کی جائے، اور بار بار آیات میں جو اسی طرف جو ہے وہ رخ ہو رہا ہے. یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہ الٹا معاملہ ہے، دنیا میں تو یہ ہے کوئی ہم سے جو ہے تقاضا کرتا ہے ایک دفعہ ہم پورا کر دیتے ہیں، دوسری دفعہ کرتا ہے پھر کچھ کہہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا تم بار بار مانگتے رہتے ہیں اور بہت ہو گیا اب اتنے عرصے سے تم آ رہے ہو تو. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے جتنی دفعہ مانگا جائے، اور جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تم سب کے رب نے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک وہ لوگ جو تکبر برتتے ہیں ہماری میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں ان قریب انہیں داخل کروں گا جہنم میں جو ہے رسوا کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا یہ بھی تکبر کا ایک انداز ہے کہ آدمی کیا میں سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے کچھ چاہیے نہیں. تو بندہ محتاج ہے، غلام ہے، اسے اللہ کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے. چورش کاشمیری ہیں، بڑی اچھی نظم انہوں نے کہی ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سورش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نا آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہی کو پکارا جائے، اسی سے دعا مانگی جائے. آیت نمبر 65، ویسے دعا کے بارے میں ہم پہلے سمجھ چکے، دوبارہ دہرا لیجئے کہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، یا تو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے تو جو دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی بلا کوئی مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، ورنہ یہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ دعا بھی عبادت ہے، اور جو ہے ہمیں مستقل جو ہے دعا کی عادت ڈالنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہوتی ہے عام طور سے اس کے بارے میں دعائیں سکھائیں، سو کے اٹھنے کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے آنے کی، لباس تبدیل کرنے کی، کھانا کھانے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد آنے جانے کی، بازاروں میں جانے کی، یہ سب دعائیں تلقین کی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مصنون دعائیں جو ہیں وہ یاد کریں اور انہیں اپنا معمول بنائیں، اور جب تک یہ یاد نہیں ہو رہی تو کم سے کم ان کا ترجمہ ہی دہراتے رہیں، ورنہ خود جو ہے ہمارا ایک براہ راست اللہ سے تعلق رہے اور ہر گھڑی اللہ کو پکارتے ہیں. آفس جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ خیریت رہے، آج جو ہے وہ برکت رہے، اور گھر آ رہے ہیں تو اللہ اچھا معاملہ ہو اور میں اچھے حالات میں گھر والوں کو پاؤں. تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے تعلق، اللہ میں اس کی توفیق عطا کروں. آیت نمبر 65، احسانات باری تعالیٰ کا بیان، فضیلت انسان کا بیان ہو رہا ہے ایک طرح سے. هو الحی لا الہ الا هو، وہی زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فادعوه مخلصین له الدین، بس اسی کو پکارو اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو. تو دعا کس سے کرو؟ صرف اسی الحی سے، اسی واحد معبود سے. الحمد للہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف جو ہے تمام جہانوں کے رب کے لیے، صرف اللہ ہی کو پکارو. آیت نمبر 66، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کہا گیا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی نحیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما جا ان یل بینات، جب آ گئی، جب کیا آ گئی ہیں میرے پاس واضح دلیلیں، میں ربی میرے رب کی طرف سے، وہ امیر تو ان اسلم لرب العالمین، اب مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری اختیار کروں تمام جہانوں کے رب کی. تو یہ آپ سے بھی گویا جو ہے کہلوا دیا گیا توحید کا ترانہ، اور جو ہے وہ جو اصل دین ہے اس کی گویا تعلیمات آپ کے زبان سے کہلوائی ہے. آیت نمبر 70-72، کتابوں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام، جو لوگ کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا برا انجام ہونے والا ہے. فرمایا الذین کذبوا بالکتاب, اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو, وبما ارسلنا به رسولنا, اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو, بڑے بڑے دلائل معجزات. فرمایا فسوف یعلمون, پس ان قریب وہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل, جبکہ توق پڑے ہوئے ہوں گے ان کی گردنوں میں اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. یسحبون, اور انہیں کھینچا جا رہا ہوگا, فی الحمیم, جو ہے کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون, اور پھر آگ میں انہیں دھکیلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچا کر رکھے. یہ انجام کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی کتابوں کو اور رسولوں کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے. انکار دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے انکار ہوتا ہے, ایک عمل سے انکار ہوتا ہے. زبان سے انکار یہ ہوتا ہے کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا معاذ اللہ, یا میں رسول کو نہیں مانتا کہ رسول ہے. لیکن عمل سے انکار یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا تو ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اسے اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسے اگنور کرتا ہے اور اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ عملی جو ہے تکذیب ہے. تو سابقہ قوموں نے بھی عملی تکذیب کی تھی. یہود نے یہ نہیں کہا تھا یہ تورات اللہ کی کتاب ہے, لیکن انہوں نے تورات کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. آج یہی معاملہ میرا آپ کا بھی ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, لیکن ہم عملاً اس کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنے اصلاح کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرما. آیت نمبر 83, ہر دور میں گمراہ لوگ جدید علوم کو علم ہدایت پر ترجیح دیتے رہے. جب بھی ان سے کہا جاتا تھا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے, وہ کہتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے پاس ہونا, اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے. آج بھی یہی ہے, لوگ کہتے ہیں اصل علم تو یہ ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, حالانکہ قرآن اس ٹیکنالوجی اور سائنس سے کہیں آگے کر. فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات, اور جب بھی آئے ان کے پاس جو ہے ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ اترائے اس پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے. وحاق بهم, اور وہ آپ بڑا ان پر, ما کانوا به یستهزئون, جس کا وہ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے. رسول جو ڈراتے تھے عذاب سے, اس کا مذاق اڑاتے تھے, وہی عذاب آپ اڑا. بڑی بڑی طاقت والے, بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. آیت نمبر 84-85, بیان ہو رہا ہے موت کے عذاب الہی دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ, یہ اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن موت آ گئی, موت کا غرغرہ شروع ہو گیا اور محسوس کر لیا, اور وہ پردے ہٹنا شروع ہو گئے غیب کے, تو اب جو ہے وہ توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کا عذاب آ گیا یا قیامت آ گئی اور اسے دیکھ لیا, تو پھر اب جو ہے اب توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا. فرمایا فلما راؤ بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ, اور جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو, تو کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو واحد ہے. وکفرنا بما کنا به مشرکین, اور ہم نے انکار کیا ان کا جس کا جنہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک کیا کرتے تھے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ بأسنا, بس نہیں ہے ان کو فائدہ دینے والا ان کا یہ ایمان جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو. سنت اللہ التی قد خلت من فی عبادی, اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پیچھے سے اس کے بندوں میں چلتی آئی ہے. وخسرہ ہنالک الکافرون, اور وخسرہ ہنالک الکافرون, اور خسارے میں رہے یہاں جو ہے انکار کرنے والے. تو اس سے پہلے پہلے موقع ہوتا ہے کہ ایمان لے آیا جائے بن دیکھے, اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی پورا موقع ہوتا ہے, لیکن ایک دفعہ عذاب دیکھ لیا پھر موقع ختم. اگلی سورت ہے سورہ حامیم السجدہ, اور سات سورتوں کا سلسلہ اب یہاں سے ہو رہا ہے, یہ حامیم کہلاتی ہیں. موضوع ہے دعوت اللہ. ابھی تھا پچھلی سورت کا دعوت موضوع تھا کہ توحید الدعا, کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے. اب ہے کہ دعوت صرف اللہ کی طرف دی جائے, بلایا اللہ کی طرف جائے, نہ مسلک کی طرف, نہ فرقے کی طرف, نہ جو ہے اپنی کسی نسل کی طرف, زبان کی طرف, بلکہ دعوت کس کی طرف دی جائے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. یہ توحید عملی کا یہاں ذکر آ رہا ہے. دعوت ان اللہ کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ قرآن حکیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن سنایا کرتے تھے. جب بھی آپ کو تبلیغ کرنی ہوتی, وصیت کرنی ہوتی, نصیحت کرنی ہوتی, لوگوں کو بلانا ہوتا اللہ کی طرف, تو ذریعہ کیا تھا؟ قرآن. اس لیے اس صورت میں قرآن عظیم سے متعلق بھی بڑی جو ہے اہم آیات آ رہی. آئیے جناب آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, یہ حروف مقطعات ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم. اب یہ چار آیات جو ہیں عظمت قرآن کا اس میں بیان ہے. فرمایا یہ نازل کیا ہوا ہے بہت رحم کرنے والے, مسلسل رحم کرنے والے کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ, یہ کتاب ہے کہ علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیات. قرآن عربی لقومی یعلمون, اور یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ جان سکیں. تو دوبارہ قرآن کی عربی میں ہونے کا ذکر آ رہا ہے تاکہ جو ہے لوگ اسے سمجھ سکیں. بشیرًا ونذیرًا, یہ خوشخبری دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پس اعراض کیا ان میں سے اکثرت نے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پس وہ اب غور سے نہیں سنتے اسے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا جائے اور غور سے نہ سنا جائے, اور جو ہے آدمی پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہدایت سے محروم رہتا ہے. آیت نمبر 5, قوم کی طرف سے دعوت الی اللہ کا جواب کیا ملا رسولوں کو. رسول تو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, اب وہ کیا کہہ رہے تھے, اور اس میں ہماری تصویر بھی ہے, ہمارا بھی یہی انداز ہے. اللہ جو ہے وہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الی, اب وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے اس کے بارے میں, اس سے جس کی طرف جو ہے آپ ہمیں بلاتے. وفی آذاننا وقرا, اور ہمارے وفی آذاننا وقرم, اور ہمارے کانوں میں جو ہے وہ سکل ہے, بوجھ ہے, ڈاٹس لگی ہوئی, آواز آئی نہیں رہی ہمارے کانوں سے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے حجاب ہے, پردہ ہے. فَعَمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ, پس آپ اپنا عمل کرتے رہیے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یعنی آپ دین کی دعوت دیتے رہیے اور ہم انکار کرتے رہیں. تو یہ جو ہے قوم کی اکثر و بیشتر رسولوں کو جواب ہوتا تھا, رسولوں کی حقیقت کھولی جا رہی. قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, میں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں نور ہوں, میں بشر ہوں, تمہاری طرح کا انسان ہوں. یوہا الیہ, فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, وحی آتی ہے میری طرف. انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ, بس جو ہے وہ بالکل سیدھا کر لو اپنے آپ کو اسی کی طرف. واستغفروا, اور اسی سے استغفار طلب کرو. وویل للمشرکین, اور ہلاکت ہے, بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. بشریت کو آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار رسولوں کا بشر ہونا اسے نمایاں کیا گیا, خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب بھی آپ پر اللہ کے کسی احسان کسی اعزاز کا ذکر ہے, وہاں کی صفت بشریت کو نمایاں کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ رسولوں سے محبت میں غلو نہ کریں, جیسے عیسائیوں نے کیا, اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ اسے خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا. تو آپ جس چیز کی جو حیثیت ہے اسے وہیں تک رکھا جائے. تو رسول انبیاء بھی انسان تھے, لیکن ظاہر ہے انسانوں میں بہت برگزیدہ ہیں, وہ اللہ کے منتخب ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہیں, ان پر اللہ کی وحی آتی ہے, لیکن ہیں بہرحال انسان. آیت نمبر 15, ہر دور کے فرعون کا یہی نعرہ ہوتا ہے, اور یہاں قوم عاد کا نعرہ بیان ہو رہا ہے. فاما عادن, پس جب آئے عاد. فاستكبروا في الارض, بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں. بغیر الحق, بغیر ناحق. وقالوا من اشد منا قوه, اور انہوں نے نعرہ لگایا کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت کے اعتبار سے, یعنی ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقت ہے, کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہماری ٹیکنالوجی کا, ہماری طاقت کا. قوم ثمود کون تھے, ہم نے سمجھا تھا کہ یہ قوم عاد کون تھے, کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ آگے بڑھ کر قوم عاد بڑھے, اللہ نے بڑی طاقت دی اور جو ہے بڑی ٹیکنالوجی دی. تو یہ نعرہ ان کا رہا ہے, آج بھی آپ کو یہی نعرہ ملے گا. جو باطل قوتیں جنہیں اللہ نوازتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. ہوا اشد منہم قوہ, اور وہ اللہ کہیں بڑھ کر ہے ان سے قوت کے اعتبار سے. ان کا نعرہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے قوت میں, یہ جواب دیا جا رہا ہے اللہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت کے اعتبار سے. وکانو بھی آیاتنا یجحدون, اور ہماری آیات کا وہ انکار کرتے ہیں. اب آیت نمبر 20 سے 23 تک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے کہ انسان کے کان, آنکھیں اور کھالے قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے. انسان سمجھتا ہے میرا جسم ہے, اور یہی جسم جو ہے وہ اس کے خلاف بتا رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اس نے کہاں کہاں ان کا غلط استعمال کیا, اور اللہ کی نافرمانی کس طرح جو ہے ان سے دی. حتی اذا ما جاؤہا یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا اس دوزخ کے قریب، شہدا علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی کھالے اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب وہ بیان کر دیں گے وہاں. وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اما شہید تم علینا، کیوں تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف. قالوا انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، اور وہ جواب دیں گی کھالیں کہ ہمیں بھی قوت گویائی دی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی. وہوا خلقکم اول مرہ، اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم، اور تم ہی تھے جو چھپاتے تھے، جو نہیں چھپاتے تھے کہ جو ہے وہ گواہی دیں گی تم پر. سمعہم و ابصارکم ولا جلودکم، کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تم خیال کرتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا اکثر چیزوں کو جو تم کرتے ہو. تو یہ اکثر گناہگاروں کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں کہاں پتہ چلے گا، یہ ابھی گناہ کر جاتا ہوں تو کون دیکھنے والا. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، نہ صرف اللہ کو علم ہے بلکہ اور بھی گواہ کھڑے ہو جائیں. ہمارا جسم یہاں بیان ہو رہا ہے گواہ کے طور پر، اس کے علاوہ بھی گواہ ہے. یہ زمین گواہ ہے، سورہ زلزال میں آتا ہے کہ یہ اپنی خبریں کھول دے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر فلانے وقت پہ فلانے آدمی نے کیا کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی ریل کے اوپر سپلٹ آف اے سیکنڈ میں جو ایک امپریشن آ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے امپریشن ان ساری چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں. یہ جو دیواریں ہیں اور یہ جو درخت ہیں اور یہ ساری چیزیں، ان پہ ہماری پوری فلم جو ہے بنی ہوئی، یہ امپریشن محفوظ ہیں. اب سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ جو ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں یہ ویوز بن کے جو ہے ایئر میں ٹریول کرتی ہیں، اور یہ موجود رہتی ہیں، خلا میں ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ آگے ٹریول کرتی رہتی ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ری پروڈیوس کر دینا. تو ویسے کوئی گواہ نہ ہو تو بھی اللہ گواہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا جسم، زمین اور یہ کرامن کاتبین فرشتے، یہ سب جو ہے گواہیاں موجود ہیں. فرمایا وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جی آیات آ رہی ہیں 26 سے 27، دعوت اللہ کے مخالفین کا طرز عمل اور ان کا انجام. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اب جو اس کام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ مت سنو جو ہے اس قرآن کو. والغو فیہ، اور خوب غل غپڑا کرو، خوب شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو. تو کفار یہ کرتے تھے، نہ خود قرآن سنتے تھے اور خوب شور شرابہ مچاتے تھے تاکہ دوسرے بھی قرآن نہ سن سکے. فلا نذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم لازمن جگہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب. ولا نجزینہم اسوا الذی کانوا یعملون، اور ہم لازمن بدلہ دیں گے انہیں اس کا جو وہ ان اعمال کے برابر جو وہ کرتے رہے، جیسے برے اعمال کرتے رہے اس کے برابر وہاں بدلہ مل کر رہے گا. آیت نمبر 29، گمراہ کرنے والوں پر اہل جہنم کا غصہ، اب خود بھی گمراہ ہوئے اور جہنم میں پہنچ گئے، اب وہ اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں دکھائیے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم اپنے پیروں تلے انہیں رول دیں، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. الفاظ ہیں وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلنا، اے ہمارے رب دکھا دیجئے ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم کچل دیں انہیں اپنے پیروں تلے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں انتہائی جو ہے وہ ذلت میں رہنے والوں میں سے، سب سے نیچے رہنے والوں. تو یہ غصہ جو اس وقت ایسے لوگوں پر آنے والا ہے، آج اس کا موقع ہے، اس وقت تمنا ہی ہوگی اور جو ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کچل سکیں، لیکن آج ہم خوشی خوشی ایسے لوگوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں، انہیں دوست سمجھتے ہیں. آیت نمبر 30، مرتبہ ولایت کا بیان ہے، اور یہ 30 سے 36 بڑی اہم اور بڑا جامع جو ہے بیان ہے دین کے تقاضوں، اور اس پر جو ہے تفصیل سے آپ کو کیسٹس بھی ملیں گی اور کتابیں بھی ملیں گی. منتخب نصاب میں اس درس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، اور یہ مقام ولایت کہلاتا ہے، حز عظیم کہلاتا ہے، یعنی بڑے نصیبے والے لوگوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے دوستوں ولایت کا ذکر ہے. آیت نمبر 30 مرتبہ ولایت کا بیان آ رہا ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جو استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ ہرگز خوف نہ کھاؤ، ہرگز غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. لیکن یہ فرشتے کن پر اترتے ہیں؟ ایمان لانے والوں پر. تو پہلی چیز یہاں آئی ایمان کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کو رب مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بس آدمی کا دل ٹھک جائے کہ اللہ ہی میرا رب ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی اللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، وبی محمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر، ذاقت الایمان، تو اس نے تو ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی کی، وعطا للہ، اللہ ہی کے لیے دیا، ومنع للہ، اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی، اپنا ایمان مکمل کر دیا. تو اصل میں یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس سے محرومی سارے فساد کی جڑ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے کہ اللہ کو رب مان کر پھر ہم مطمئن ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. دوسری چیز آ رہی ہے کہ عمل صالح کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ نیکی کی اعلیٰ ترین منزل وہ ہے استقامت، کہ آدمی جم جائے نیکی پر، اور بڑے سے بڑا لالچ اسے نیکی سے ہٹانے والا نہ ہو، اور بڑے سے بڑا ڈراوا جو ہے وہ اسے نیکی سے ہٹانے والا نہ ہو. تو اللہ یہ استقامت ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ، تو اس سے اونچی نیکی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ استقامت کیا ہے؟ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور جو ہے قائم رہنا دین پر اور نیکی پر. اب اس کی دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک سلائیڈ میں سے ہو گئی. ایک ہوتا ہے ظاہری استقامت. ظاہری استقامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اسی طرح جو اللہ کو پسند ہے اسے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کرے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے اسے معاشرے سے مٹانے کی کوشش کرے. تو یہ اس کے لیے اصطلاح قرآن میں آتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو خود بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی مرضی کو عام کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ ہوتی ہے ظاہری استقامت. اور باطنی استقامت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی سے امید ہو. آدمی نیکی کرے لیکن امید اپنی نیکی سے نہ ہو، جو ہے مال تو تجارت کرے لیکن بھروسہ مال پر نہ ہو، اولاد کو پارے لیکن توقع اولاد سے نہ ہو. توقع امید کس سے ہو؟ تو صرف اللہ سے. اسی طرح اسی کا خوف ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اسی پر بھروسہ ہو کہ اگر اللہ کرے گا تو ہوگا. یعنی یہاں تک ہونا چاہیے کہ گاڑی نہیں ہے، پیٹرول وغیرہ سب ہے، آدمی چابی گھمائے تو اسے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا تو گاڑی چلے گی، اللہ نے نہیں چاہا تو یہ چاہے نئی بھی ہے یا جو بھی ہے نہیں چل سکے. تو بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب پر نہ ہو. چوہتا یہ کہ ہر نعمت کو اسی کی عطا سمجھا جائے، کہ یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے، یہ استقامت ہے، ورنہ آدمی میں تکبر آ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. پانچواں یہ کہ اس کے ہر فیصلے پر آدمی راضی رہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے آدمی مطمئن ہو، ورنہ ساری زندگیاں کڑنے میں گزر جاتی. یہ غریب آدمی کڑتا رہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، اور ساری زندگی اسی کڑن میں گزارتا ہے، اور امیر کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں کڑنے کے، اسی میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو راضی برضائے رب جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس میں خوش، اصل توجہ دین کی طرف ہو. چھٹا معاملہ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، جیسے وہ مومن آل فرعون نے کہا تھا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنے معاملات. تو اسی طرح آدمی جو ہے محنت کرے، کوشش کرے، لیکن پھر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اب وہ کڑتا نہ رہے، پریشان نہ رہے، پھر آدمی مطمئن رہتا ہے. اگر اللہ چاہے گا ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. میں محنت کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، وہ کر لے بس آدمی. تو بڑا عمدہ کہا ہے کسی نے، کار ساز ماں با فکرے کار ماں، فکرے ماں درکار ماں آزار ماں، یعنی میرے کاموں کا بنانے والا میری کاموں کی فکر میں. اگر میں اپنے کاموں کی فکر کروں گا تو اپنے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچاؤں گا، اپنے آپ کو جو ہے آزار میں ڈالوں گا. آیت نمبر 31-32 فرشتوں کی دوستی کا ذکر آ رہا ہے اور جنت کا بیان ہو رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ایک تو یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور دوسرا پھر یہ کہا کہ وہ فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے وہاں ان جنتوں میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, اور یہ ابتدائی مہمانی ہوگی بہت معاف کرنے والے مسلسل رحم کرنے والے کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمانی. اب یہ بھی سمجھ لیجئے یہ فرشتوں کا نازل ہونا, یہاں یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے انسانوں پر اترتے ہیں. ایک تو وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کر انبیاء پر اترتے ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. پھر وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان پر جو ہے مقرر ہیں, کرامن کاتبین, ایک ایک بات لکھ رہے ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. ان کے علاوہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں لیکن چوٹ اتنی ہی لگتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے, تو فرشتے حفاظت کر رہے ہیں ہماری. اسی طرح جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ روح نکالتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر شر کی قوت کے مقابلے میں خیر کی قوت اس دنیا میں موجود ہے. اب باطنی قوتوں میں دیکھیں, شر کی قوت ہوتی ہے نفس امارہ, وہ برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے یہ نفس انسان. اس کے مقابلے میں خیر کی قوت ہے نفس لوامہ, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, وہ برائیوں پر اندر سے جو ہے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ غلط ہے, تو وہ خیر کی قوت ہے. اسی طرح ظاہری طور سے آپ دیکھیں کہ شر کے ساتھی کون ہوتے ہیں, فاسقین, کفار, منافقین, جبکہ خیر کے ساتھی کون ہوتے ہیں, انبیاء, اولیاء, صالحین. اسی طرح کچھ مخفی قوتیں بھی ہیں, ان میں شر کی مخفی قوتیں کون سی ہیں, شیاطین جن و انس, یہ برائی کی طرف جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, شر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں, جبکہ خیر کی مخفی قوتیں فرشتے ہیں, تو وہ بھلائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی سورت میں, آخری سورت جو زخرف ہوگی, کہ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دیں, انہیں جو ہے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اور جمعے کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شخص جو جمعے میں ہمیشہ جلدی آتا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے کبھی جو ہے دیر ہو جائے اسے, تو فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کے لیے سہولت فرما. تو یہ فرشتوں کا نزول آج بھی ہوتا ہے, مجھ پر آپ پر بھی ہوتا ہے, ہمیں اس کا براہ راست احساس نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ بڑے نامساعد حالات ہوتے ہیں, لیکن آدمی کے دل کو ڈھارس پہنچ جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, میں کروں گا یہی صحیح ہے, چاہے لوگ کتنے ہی ڈرا رہے ہوں, کتنی مشکل ہو, لیکن انسان کا دل ثابت قدم ہو جاتا ہے کہ بس یہی کرنا ہے مجھے جو صحیح ہے. تو یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے, یہ فرشتوں کی چابک سے ملتا ہے. تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مسئلہ یہ ہے کہ فضائے بدر تو پیدا کرو پھر فرشتے بھی اتریں گے. آیات 31-32 جنت کی نعمتوں کا بیان, تین قسمیں بیان ہوئی اس میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور ان جنتوں میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے, یعنی نفس کی خواہشات. اب ہمیں جو ہے وہ پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے, کھانا چاہیے, اچھا لباس چاہیے, اچھا گھر چاہیے, حسن و جمال چاہیے, صحت چاہیے, اور ہر چیز جو ہے اس کی کوالٹی چاہیے, یعنی صرف کھانا دال بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں لذت چاہیے, دیکھنے میں بھی اچھی چیزیں چاہیے, سننے میں بھی اچھی آواز چاہیے, زبان پہ بھی چٹخارا چاہیے. تو یہ جو نفس کی جتنی تقاضے, ان کا بھرپور تسکین کا سامان ہوگا جنت میں, یہ بن مانگے ملے گا ہر جنتی. پھر دوسرا یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے. اب اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے جو طلب وہاں کرے گا وہ بھی اسے ملے گا. جس طرح آدمی ریسٹورینٹ میں جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا آرڈر لکھواتا ہے, کوئی کسی کو مچھلی کھانی ہے, کسی کو مرغی کھانی ہے, کسی کو سبزی کھانی ہے, تو اپنی اپنی جو ہے ذوق کے مطابق جو مانگیں گے وہ بھی جنتوں میں ملیں گے. پھر جنت کی اصل نعمتیں کیا ہیں, وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفقن علیہ روایت, مالا عین رات, نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ ان کا خیال کسی انسان کے دل پہ گزرا. آپ اچھے سے اچھا سوچ لیں کہ جنت ایسی ہوگی, لیکن وہ جنت اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی, تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے وہاں رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 33, انسان کا اعلیٰ ترین کام کیا, وہ ہے دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانا. اس سے بڑا کام ہو نہیں سکتا ہے انسان کا کوئی, وہ اللہ کا نائب ہے اس زمین پر, اور جو ہے اسے کام سب سے اعلیٰ کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف دوسروں کو بلائے. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اور اس سے بہتر کون ہوگا بات کے اعتبار سے؟ جی ہاں, اس کی بات رہے گی, بالکل صحیح انہوں نے کہا. ایک آخری ٹکڑا اس میں تھا نزولا من غفور الرحیم, پچھلی آیت میں کہ یہ ابتدائی مہمانی ہوگی جو ہے بہت معاف کرنے والے اور مسلسل رحم کرنے والے کی طرف سے. تو اصل میں وہی بات ہے کہ اصل ضیافت جو ہے وہ تو بعد میں ہوگی, یہ جو کچھ قرآن حدیث میں جنت کے تذکرے ہیں وہ ابتدائی مہمانی. جس طرح ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے جو ہے فٹافٹ ہم کوئی چیز جو ہے پیش کرتے ہیں, اور پھر جب گھر میں سیٹل ہو جاتا ہے اسے پھر ضیوف کہتے ہیں, اور اس کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے, کھانے بنتے ہیں اور جو ہے اس کے ویلکم کے لیے اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح آگے فرمایا کہ انسان کا اعلیٰ ترین کام دعوت الی اللہ, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا, اس سے بہتر کس کی کون ہوگا بات کے اعتبار سے جو بلائے اللہ کی طرف, جو اللہ کی طرف پکارے. وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں تو مسلمانوں ہی میں سے ہوں. آپ اگر تصور کریں کہ ایک مخالفانہ ماحول ہے, مشرکانہ ماحول ہے, اس میں ایک آدمی کھڑے ہو کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور نیک عمل بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں, تو یہ بڑی عظیمت کی بات ہے. کیونکہ وہ سارے پل پڑیں گے اس کے اوپر, تکلیفیں دیں گے, ٹارچر کریں گے کہ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کی دعوت دے رہا ہے. اسی طرح اس میں ایک عاجزی بھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں, میں تمہاری طرح ہی ہوں, میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں, بس مجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو اس میں عاجزی بھی ہے. اور پھر یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, وہ اپنا کوئی مسلک نہیں بتا رہا کہ میں حنفی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, بلکہ کس کی دعوت دینی ہے؟ پورے دین کی دعوت دینی, اور کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں ہی میں سے ہیں. تو اس میں جو ہے یعنی پوری دین کی دعوت دی جائے, اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 34, صبر کی اعلیٰ ترین منزل کا بیان, برائی کا جواب بھلائی سے دینا. برائی پر خاموش ہو جانے ہی بڑی صبر کی بات ہوتی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے ایسے نہیں, بلکہ برائی جیسی جتنی برائی کی جائے اس سے بڑھ کر اچھائی کی جائے. فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اور برابر نہیں ہے نیکی اور نہ ہی برائی. ادفع باللتی ہی احسن, بس دور کرو اسے اس کے ساتھ جو بہتر ہو, یعنی برائی کا دفاع کیا جائے بہترین نیکی کے ساتھ. فاذا الذی بینک و بینہ عداوہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس جس شخص کے درمیان اور جو ہے وہ آپ کے درمیان ہوگی جو ہے دشمنی, کانہ ولی حمیم, تو وہ ہو جائے گا بہت گرم جوش دوست. تو اگر برائی کا جواب نیکی سے کی دیا جائے تو وہ دشمن دوست بن جاتے. لیکن فرمایا آیت نمبر 35 میں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑے نصیبے والے لوگ ہیں جنہیں یہ جو ہے اللہ توفیق دیتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا, اور نہیں اس کی توفیق دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور نہیں اس کی توفیق ملتی مگر بڑے نصیبوں والوں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کا نمونہ ہے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو لوگ گالیاں دیتے تھے اور ٹارچر کرتے تھے, آپ کو زد و کوب کرتے تھے, اور آپ رات میں تہجد میں تنہائی میں رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 36, شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. شیطان تو دشمن ہے, وہ حملے کرتا رہے گا, اب اس سے کیسے بچا جائے؟ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, بس اگر پہنچ ہی جائے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک. اب آدمی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, اچھی بری باتیں سن رہا ہے لیکن برداشت کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر شیطان کو موقع مل ہی جاتا ہے اور کہتا ہے دونوں جواب, یہ کیسے اتنا جو ہے ذلیل آدمی ہے, تمہیں ذلیل کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, اسے جواب دو, اسے اس کی اوقات دکھاؤ. تو آدمی بعض دفعہ جو ہے اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ اس طرح کوئی جملہ کہہ دے اسے. تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی چوک پہنچے فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ اختیار کرو, ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے اکسائے میں آ جاؤ اور کوئی تم سے جو ہے غلط کام ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے. فرمایا انہ ہو السمیع العلیم, اور بے شک وہ اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا, وہ سن رہا ہے تمہیں اللہ کی طرف بلانے پر کیا جواب مل رہا ہے, اور وہ جان رہا ہے کہ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو, کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی رستے میں اس کی طرح بلانے میں تم نے لگایا ہے. تو اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہاں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف انسان جو ہے وہ آمادگی اپنے اندر محسوس کرے تو اللہ کی پناہ پکڑے. اب پناہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شعور کے ساتھ پڑھے اور پھر اللہ بچاتا ہے. جیسے جو ہے ہم نے سمجھا تھا کہ بالکل اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹرن لیا اور اچانک ایک خونخوار کتا آپ پہ جھپٹ پڑا, اب کیا کریں گے؟ یا تو اس کتے سے لڑیں, اور کتا اتنا بڑا ہے خونخوار ہے کہ اس سے الجھیں گے تو زخمی ہوں گے. تو آدمی کیا کرتا ہے, سامنے ہی کتے کا مالک کھڑا ہوا ہے, اسے پکارتا ہے کہ بھائی سنبھالو اسے, یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے. اور وہ مالک ایک آواز دے گا کتے کو اور کتا کیا کرے گا, چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو جائے گا. تو یہ شیطان بھی اللہ کے کتوں میں سے, تو یہ جب ہم پر حملہ آور ہو تو کسے پکارنا چاہیے؟ اس سے الجھ کے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اب اللہ کو پکارے آدمی کہ اللہ مجھے بچا, یہ آ رہا ہے مجھ پر, تو اللہ ایک آواز دیں گے ان شاء اللہ وہ کتا جو ہے وہ شیطان ہم سے رک جائے گا. آیت نمبر 40, اللہ کی آیات میں تیر نکالنے والے دوزخ میں ہوں گے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, بے شک وہ لوگ جو تیر نکالتے ہیں ہماری آیات میں وہ نہیں چھپا سکتے ہم سے جو ہے وہ کچھ بھی. افمن یلقا فی النار, اور بس جو کوئی جو ہے وہ ڈالا گیا آگ میں, خیرن امن یاتی آمنا یوم القیامہ, وہ بہتر ہے یا وہ جو آئے قیامت کے دن پورے امن کے ساتھ. تو ایک وہ شخص ہے جو اس طرح کی ٹیڑھے نکالتا تھا اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا, اور دوسرا وہ شخص ہے جو بڑے امن کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا, کون بہتر ہے؟ اے علموم آشے تم, اور وہ جانتا ہے جو تم چاہتے ہو. انہو بما تعملون بصیر, اور بے شک وہ جانتا ہے, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ اللہ کی آیات میں تیر سے کیا مراد ہے؟ کہ سیاق سباق سے ہٹا کر آیات کا جو اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ مفہوم یاد کر دیا جائے, اسی طرح جو ہے وہ ہیلے بہانے کیے جائیں, اور بظاہر تو ایسا لگے کہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے لیکن ہیلا کر کے جو ہے وہ اسے حکم سے جو ہے نظر انداز کیا جا رہا, اس کی روح کو مجروح کیا جا رہا. تو یہ دونوں جو ہے اللہ کی آیات میں ٹیڑ ہیں. قرآن کی حفاظت کا بیان ہو رہا ہے کہ باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اور نہیں آ سکتا اس پر باطل نہ سامنے سے اور نہ جو ہے پیچھے سے. سامنے سے یعنی بالکل جو ہے وہ بالکل واضح طور سے, نہ کوئی غلط بات اس قرآن میں شامل ہو سکتی, اور نہ اسلام کا نبادہ اوڑھ کر جو ہے اور وہ جو ہے کوئی اس طرح جو ہے اس میں کچھ جو ہے باطل کو شامل کر سکتا. تنزیل من حکیم حمید, اور یہ نازل کیا ہوا ہے جو ہے کمال حکمت رکھنے والے اور جو ہے آپ سے آپ تعریف کیے ہوئے اللہ کی طرف سے. اور یہی ہم نے مضمون پڑھا تھا سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں, انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس امت محمدیہ کا عصا ہے, اور عصا موسیٰ کے بڑے عجائب تھے, سمندر پر مارا رستہ نکل آیا, جادوگروں سے مقابلے میں جیت گئے, اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ عصا جو ہے اس سے کوئی چیز نہیں جیت سکتی. اسی طرح اس امت پر جو بھی پیشانی آئے گی, جو بھی مشکل آئے گی, اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن. قرآن جو ہے وہ ہر مشکل سے ہر تکلیف سے ہمیں نکال سکتا ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ اختیار کریں. آیت نمبر 46, عمل کا بدلہ عمل کرنے والے ہی کو ملے گا, گویا مروجہ عیسیٰ علیہ ثواب پر دوبارہ ایک چوٹ ہے یہاں. من عملہ صالحا فلنفسی, اور جس کسی نے کیا نیک عمل تو اپنے ہی بھلے کے لیے کیا. وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا, اور جس نے کوئی برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور آپ کا رب نہیں ہے جو ہے بہت ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. آیت نمبر 53, صداقت قرآن کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نشانیاں دکھا کر قرآن کا حق ہونا جو ہے وہ اللہ جو ہے ثابت فرما دیں گے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, اور ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنے اندر بھی. کائنات میں اللہ نے نشانیاں دکھائیں کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں جو ہے تیر رہی ہے, پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا آج ہم جانتے ہیں. پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں میخوں کی طرح گاڑا ہے اللہ نے, آج ہمیں پتا ہے کہ جتنا پہاڑ اوپر سے نظر آ رہا ہے اس سے 3 سے 4 گنا نیچے ہوتا ہے اندر, بالکل کیل کی طرح میخوں کی طرح گڑے ہیں. اور کہا اللہ نے کہ یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین دھڑک جاتی تمہیں لے کر, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بیلنس کر رہے ہیں پہاڑ اس وقت کائنات کو. پھر اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ نجم میں ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی, آج ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہے بلیک ہولز ہیں جہاں نہ صرف ستارے بلکہ بڑی بڑی گلیکسیز بھی ڈوب جاتی, اسی طرح کہا کہ وہ تمہیں نشانیاں دکھائے گا تمہارے اپنے اندر. تو ہمارے تخلیق کے مراحل اللہ نے جو بیان کیے سورہ حج میں, سورہ پہلے ہم پڑھائے, تو اس وہ آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ مراحل اور یہ 1400 سال پہلے اللہ نے دکھا دیے تھے. تو فرمایا کہ ہم قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں تمہیں اس کائنات میں بھی, انہیں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان پر کہ یہ قرآن حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, تو بڑا عمدہ قول ہے ڈاکٹر رفیع الدین کا. وہ کہتے ہیں دس یونیورس از دا ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دیر کین ناٹ بی اینی کانٹراڈکشن بٹوین دا ٹو. تو یہ جو ہے کائنات اللہ کا کام ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا اور یہ حقیقت ہے. بس جناب یہاں تک رکیں گے, باقی حصہ انشاءاللہ 12 تراویوں کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.